البشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین، آج کل جو عالمی صورتحال ہے اور جس انداز سے مجاہدین اسلام غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس انداز سے غزہ میں قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور جس انداز سے لبنان کے حزب اللہ کے مجاہدین میدان میں غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کو ناکام بنا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو شاعر بھی نظر انداز نہیں کر رہے، اور مختلف حوالوں سے شعری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعریف اور توصیف جو شعر میں ہو سکتی ہے وہ بھی جاری ہے، اور نثر کے اندر جہاں پہ تجزیے ہو رہے ہیں وہاں پہ بڑے خوبصورت نثری پارے بھی ہیں، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں وہ ان مجاہدین کے حق میں. تو ایک شعری شاہپارہ میں اس کو کہوں گا، چونکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ لکھا گیا ہے، اور ایک آدھ بار پہلے بھی ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور آج بھی ہم اس رجز کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے علی والوں کا رجز. علی کے بیٹوں کی خیر مولا، رسول زادوں کے صدقے جاؤں، پھر ان کو خیبر کا سامنا ہے. یعنی شاعر نے کیا خوبصورت انداز سے خیبر کے واقعے کو اور رسول اللہ کی اس جنگ کو اور خیبر کا قلعہ اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی وہ بہادری کے جوہر اور رسول خدا کا وہ یہ کہنا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا مرد نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں ہے، تو اسی تناظر میں شاعر لکھتا ہے علی کے بیٹوں کی خیر مولا، رسول زادوں کے صدقے جاؤں، پھر ان کو خیبر کا سامنا ہے. یہ کیسی معجز حقیقتیں ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یہ کیسی معجز حقیقتیں ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، زمانے منزل بدل چکے ہیں، نسب فراموش ہو گئے ہیں، مگر علی اور اس کے بیٹے وہیں کھڑے ہیں. زمانے منزل بدل چکے ہیں، نسب فراموش ہو گئے ہیں، مگر علی اور اس کے بیٹے وہیں کھڑے ہیں. بنام نصرت علم اٹھائے رہین راہ خدا ڈٹے ہیں، بنام نصرت علم اٹھائے رہین راہ خدا ڈٹے ہیں، وہیں کھڑے ہیں جہاں پیغمبر سے عہد باندھا، وہیں کھڑے ہیں جہاں پیغمبر سے عہد باندھا. خدائے واحد کی بندگی کا رہے شہادت کی زندگی کا، خدا کی بستی میں بسنے والے ضعیف لوگوں کی ڈھال بن کر، خدا کی بستی میں بسنے والے ضعیف لوگوں کی ڈھال بن کر علی کے بیٹے وہیں کھڑے ہیں جہاں رسول خدا نے ان کو کھڑا کیا تھا. نہ خیمہ بدلا، نہ رسم بدلی، نہ جنگ و میدان سے منہ کو پھیرا، علی اور اس کے عظیم بیٹوں کی رسم ٹھہری ہے ٹھہر جانا، غبار تیغ و سنا کے طوفان میں ڈوب جانا، روئے شہادت میں تیر جانا، لہو کے دریا سے پیر جانا، یہ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ نئے زمانے کے سارے مرحب تمام انتر، نئے زمانے کے سارے مرحب تمام انتر، بزرگ شیطان کے گرز لے کر علی کے بیٹوں کے سامنے ہیں۔ بزرگ شیطان یعنی امریکہ کے، بزرگ شیطان کے گرز لے کر علی کے بیٹوں کے سامنے ہیں۔ یہ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ نہ خون بدلا نہ نام بدلے، تمام ہندا پسر گرے ہیں بزرگ شیطان کی چھتریوں میں۔ وہ خوف و دہشت میں سر جھکائے یہود زادوں سے مل گئے ہیں، قدیم علت میں مبتلا ہے۔ یہ اہل خیبر سے ڈر گئے ہیں، مگر خدا کے ولی کا پرچم نہ تب جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ علی نے توڑا تھا زور مرحب، علی نے کاٹا تھا تخت خیبر، یہی تھا سورج جو دیکھتا تھا علی کے بازو، یہی زمین تھی جو سن رہی تھی علی کا نعرہ۔ جو سن سکو تو اے سامری کے قدیم بیٹو سنو حقیقت، تم اہل مغرب کو لے کر آؤ، بزرگ شیطان کے سب جہازوں کو پانیوں میں اتار لاؤ، سعود زادوں کو قطریوں کو پکار لاؤ، تمام عرب و عجم کے لشکر زمین وسطی میں جمع کر لو، مگر علی کی عظیم ضربت تمہارے مرحب کو کاٹ دے گی۔ تمہیں خبر ہو علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے وہ تیغ دوسر، کہ جس کے آب صفا کے آگے تمہارا جادو نہیں چلے گا، تمہارا بچھڑا ہی ذب ہوگا، تمہاری قسمت شکست خوردہ، ذلیل و رسوا تمہاری کوشش۔ علی کے ہاتھوں تمہارا خیبر اجڑ چکا ہے، کبھی دوبارہ نہ بس سکے گا، تمہارا حیدر سے واسطہ تھا، اب اس کے بیٹوں سے سامنا ہے۔ سامعین سنتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے۔
سامن پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، 6ویں صدی ہجری قمری کے مشہور و معروف محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم علم شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
6ویں صدی ہجری قمری کا دور ایران کے عظیم شاہی خاندان کی دو حکومتوں یعنی سلجوقیان اور خارزم شاہیان کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں خصوصاً سلجوقیوں کے دوران حکومت افکار مذہبی اور سنت پرستی کا عقل پرستی پر غلبہ تھا، اور بہت سی عقلی علوم اور فلسفی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ سلجوقی حکومت کے حکام سنت پرستوں، بالخصوص اس کے مشہور و معروف وزیر خواجہ نظام الملک عقل پرستی کے سرسخت مخالف تھے۔ صلیبی جنگوں کے رونما ہونے اور عالم اسلام کے خلاف یورپیوں کے حملے کی وجہ سے بہت ہی سنگین نتیجہ سامنے آیا، اور مسلمانوں کا زبردست علمی خزانہ برباد ہو گیا۔ مگر اس دلخراش حادثے کے رونما ہونے کے باوجود 6ویں صدی کو ہم علم و معرفت کی صدی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے بے شمار دانشوروں نے علمی وادی میں قدم رکھا اور اپنی بے پناہ اور مسلسل علمی جد و جہد کے ذریعے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ اور انہی دانشوروں میں سے ایک عظیم المرتبہ دانشور، مشہور و معروف محدث و فقیہ سعید بن حبت اللہ راوندی تھے، جو قطب راوندی کے نام سے معروف تھے۔ آج ہم اسی عظیم الشان علمی شخصیت کی پاکیزہ زندگی کے کچھ نقوش سے آپ کے اذہان عالیہ کو معطر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سامن، چھٹی صدی ہجری قمری شیعوں کے مشہور محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور اور صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں، علماء اور بزرگان دین نے انہیں شیعوں کے سب سے بڑے محدث اور علوم اسلامی کے نابغہ روزگار کے عنوان سے قرار دیا ہے۔ البتہ ان کی قدر و منزلت اور معرفت و شناخت کا جو حق تھا اس قدر انہیں پہچانا نہیں گیا۔ علامہ قطب راوندی علیہ الرحمہ ایران کے تاریخی شہر کاشان سے قریب ایک دیہات راوند میں پیدا ہوئے۔ افسوس کہ ہم ان کی تاریخ ولادت اور بچپن کے حالات سے بے خبر ہیں اور ان کی صحیح تاریخ ولادت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ وفات 14 شوال سن 573 ہجری قمری ہے، لہذا اس دن کو علامہ قطب راوندی کے دن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ آپ کی کمسنی اور خاندان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کے والد اور دادا مرحوم اس زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی، پھر اس کے بعد عظیم اساتذہ جیسے ابو علی طبرسی، عماد الدین طبرسی اور سید مرتضیٰ رازی سے قصب فیض کیا، اور اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول اور تکمیل کے لیے قم المقدسہ کا سفر کیا کہ جو فقہ تشیع کا مرکز اجتہاد اور نامور علماء کے دروس کا مرکز تھا۔ قطب راوندی بہت ہی کم عرصے میں شیعوں کے عظیم و معتبر افراد میں شمار ہونے لگے۔ قطب الدین راوندی فکری اعتبار سے ان علماء ربانی کے پیرو تھے کہ جن کے افکار صدیوں سے لوگوں کے مشام کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ آپ شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، سید رضی اور شیخ طوسی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے فقہا کے افکار نظریات میں اس طرح رج بس گئے کہ ان کے شاگردوں سے حدیثیں نقل کرنے لگے، جس سے ان کے علمی اور عملی جوہر و کمالات میں نکھار آ گیا۔ علامہ طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان قطب راوندی کے استاد تھے اور استاد و شاگرد میں اتنی زیادہ قربت تھی کہ دونوں کے نام نامی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ علامہ قطب الدین راوندی نے بزرگ محدثین سے اصفہان، خراسان اور ہمدان جیسے شہروں میں بنفس نفیس روایتیں سنی اور نقل کی ہیں، اور ان کی سید جمیلہ کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ درک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنے شہروں کا دورہ کیا اور کس قدر زحمتیں برداشت کی ہیں۔ درحقیقت اس زمانے میں وسائل و امکانات کی کمی، بزرگان دین سے استفادے کے لیے دوسرے شہروں تک علمی سفر اور علمی منابع کے حصول کے لیے علماء ربانی کا سفر کرنا بھی نہایت ضروری تھا، اور ہر عالم دین کا سفر اس کی معلومات اور علوم کی جانکاری سے مطابقت بھی رکھتا تھا۔
تمام علماء اور قطب الدین راوندی کے درمیان ایک امتیازی فرق یہ تھا کہ وہ تمام دانشوروں اور مکاتب فکر کے نظریوں پر تعمیری تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ ان کی فکری تنقیدیں نہ صرف یہ کہ خود ان کی علمی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی، بلکہ انہوں نے دوسرے افکار کے بارے میں اپنی تنقیدوں کو آمادہ کر کے مبہم اور غیر واضح نکات کو دانشوروں کی توجہ کا باعث بنایا، اور ان کی یہ سعی و کوشش شکوک و شبہات کے دور کرنے یا ان خامیوں کے دور ہو کر علوم کی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر اپنی مشہور کتاب تحافت الفلاسفہ میں بعض فلاسفہ کے اظہار و خیالات میں جو شکوک و شبہات اور تناقض پائے جاتے تھے ان کے جوابات دیے ہیں، اور یہی چیز سبب بنی کہ اس زمانے کے فلاسفہ شکوک و شبہات اور ابہامات کو دور کر کے اس کا جواب پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ در حقیقت علم و دانش میں ترقی و پیش رفت انہی تنقیدوں اور علماء نقطہ سنج کی تنقیدوں اور ان کے جوابات کی مرہون منت ہیں۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے دوسرے آثار میں سے کتاب تفسیر قرآن اور تاویل الآیات بھی ہے۔ آپ نے ان کتابوں میں آیتوں کے شان نزول کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، جیسے آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی 33 آیت کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کتاب آیت الاحکام میں سے اس موضوع سے متعلق تمام آیتوں کی تحقیق کی ہے کہ جو احکامات سے مخصوص ہیں، لیکن علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کی سب سے اہم ترین کتاب خرائج و جرائع ہے، جو فقہی اور کلامی موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس کا اہم حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات سے مخصوص ہے۔ آپ نے اس کتاب میں معجزات کو نقل کرنے کے بعد ان معجزات کے بارے میں جو معتبر روایتیں بیان ہوئی ہیں انہیں تحریر کیا ہے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نہ صرف مسجد، گھر اور مدرسے میں رہ کر عوام الناس کو نور علم سے منور کیا ہے، بلکہ متعدد سفروں میں بھی اپنے نور کی کرنیں بکھیری ہیں اور بے شمار شاگردوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے اسلامی معاشرے کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے ہر ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے تشنگان علوم معرفت کو سیراب کیا ہے۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے شاگرد تابناک ستاروں کی مانند جگمگا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد گنا قدر سے روایتیں نقل کی ہیں، اور علوم آل محمد علیہ السلام سے آراستہ ہونے والوں کے جم غفیر میں سے کہ جنہوں نے علامہ قطب راوندی سے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علم کے بلند و بالا مرحلے پر پہنچی ہیں، انہی تابند و درخشاں ستاروں میں سے ایک معتبر نام ان کے فرزند ارجمند حسین بن سعید بن ہیبت اللہ راوندی سر فہرست ہیں۔ اسی طرح سے چھٹی صدی ہجری کے ایک اور عظیم فقیہ اور شیعوں کے معتبر مفسر قرآن ابن شہر آشوب مازندرانی بھی علامہ قطب الدین راوندی کے ہی برجستہ شاگرد تھے۔ سامعین، ہم اگلے پروگرام میں اس عالم شہیر اور محدث بے نظیر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نشر و معارف اہل بیت علیہ السلام میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں ہوئے، اور اہل بیت علیہ السلام کے علوم کی کرنیں بکھیرتے اور لوگوں کے قلوب کو مودت اہل بیت میں پروتے ہوئے چار شوال سن 573 ہجری قمری کو بارگاہ ازدی میں پہنچ گئے اور مسند علم و عمل کو آنے والی نسلوں کے حوالے کر گئے۔ انتقال پرملال کی خبر سنتے ہی علماء، دانشوروں اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والے علامہ قطب الدین راوندی کے گھر میں جمع ہو گئے، تاکہ اہل علم و تقویٰ سے سرشار عظیم المرتبہ شخصیت کا آخری دیدار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیں۔ اذان زور سے کچھ لمحہ پہلے علامہ قطب الدین راوندی نے آخری سانس لی اور اپنے کو خداوند عالم کے سپورٹ کر دیا، اور ساری کائنات مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک عظیم شاگرد کے سوگ میں ڈوب گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک میں دفن ہوئے۔ تقریباً 8 صدیاں گزر جانے کے بعد حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صحن کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دوران مزدوروں سے غلطی سے علامہ قطب الدین راوندی کی قبر مبارک کا ایک گوشہ شگافتہ ہو گیا، اور لوگوں نے بڑی ہی حیرت و تعجب کی نظروں سے مشاہدہ کیا کہ ان کا جسم اطہر 800 برس بعد بھی صحیح و سالم ہے۔ علماء اور عوام نے برجستہ گواہی دی کہ ان کا جسم ان کی کتابوں اور ان کے آثار کی طرح صحیح و سالم ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی۔ وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے۔ وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ میرے والد روایتی معمار تھے اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو۔ میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا لیکن گرہ کشی جانتا ہوں۔ گرہ کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں۔
سامعین، اسلامی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ہنر مند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے۔ اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں۔ محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں۔ اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں۔ کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گراں بہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی، کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو۔
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے۔ لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں۔ یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی۔ بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں۔ لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسے دار الشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسے دار الشفا مدرسے فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامعین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 عیسوی میں ایک اعلی محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سمین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنرمند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائش گاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائش گاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کئی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، ہسپتال بھی صہیونی فوج کے حملے کی زد میں، درجنوں افراد شہید اور زخمی۔ صہیونی فوج کے اڈوں پر حزب اللہ لبنان کے میزائلی اور ڈرون حملے۔ بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سیستانی نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کو روکنے میں عالمی برادری کی ناکامی و ناتوانی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران قومی اسمبلی میں ججز کی تعداد 34 کرنے کا بل منظور ہو گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قابض صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں تل الہوا محلے کے السنا روڈ پر بمباری کی. اس کے علاوہ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں السفتاوی اور جبالیہ نزلہ کو توپ خانے سے نشانہ بنایا. صہیونی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ پٹی کے وسط میں واقع النصیرات کیمپ میں ناقابل بیان مصائب و آلام کے ستائے ہوئے عام فلسطینی شہریوں کے مکانات پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 30 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غزہ کے شمال میں العودا ہسپتال 5 اکتوبر سے ایندھن سے محروم ہے، اور قابضین کے براہ راست حملوں کے نتیجے میں اس ہسپتال کی سرگرمیاں مکمل طور پر رک گئی ہیں. اس درمیان صہیونی فوج نے مغربی کنارے کے الخلیل کے شمال میں بیت امر نامی قصبے پر بھی دھاوا بولا ہے. غاصب صہیونی حکومت نے مقبوضہ فلسطین کے اندر اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کی سرگرمیوں پر باضابطہ پابندی عائد کر دی ہے. غاصب صہیونی حکومت نے پیر چار نومبر کو اپنی فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے اور عالمی برادری کے فیصلوں کے برخلاف فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ادارے آنروا کے ساتھ تعاون کے معاہدے کو منسوخ کر دیا. صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 1967 میں آنروا کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اب منسوخ کر دیا گیا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب غزہ ایک سال سے زائد عرصے سے جنگ، بہیمانہ اور تباہ کن حملوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور اس کا 70% سے زیادہ انفراسٹرکچر اور مکانات تباہ ہو چکے ہیں. آنروا کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا باضابطہ اعلان انسانی بحران کو مزید المناک بنا دے گا. قابض صہیونی حکومت کی نام نہاد پارلیمنٹ نے گزشتہ پیر کو 10 نمائندوں کی مخالفت کے مقابلے میں 92 نمائندوں کی منظوری سے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے خلاف ایک قانون منظور کیا، جس کے تحت 1949 کے مقبوضہ علاقوں میں اس کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی. دوسری جانب غزہ کے شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی کے شمالی حصے میں زخمیوں کو ریسکیو کرنے سے روک رہی ہے. حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ تحریک استقامت نے صہیونی جارحیت کے جواب میں حیفا میں صہیونی فضائیہ سے متعلق ایک ٹھکانے پر متعدد میزائلوں سے حملہ کیا. لبنان کی تحریک استقامت حزب اللہ نے صہیونی اہداف کے خلاف 3 الگ الگ میزائل حملے کیے جانے کی خبر دی ہے. حزب اللہ لبنان سے وابستہ ذرائع کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اپنی پہلی کارروائی میں ایلیت ہشاہر نامی صہیونی علاقے کو نشانہ بنایا اور میزائل حملہ کیا. لبنان کی تحریک استقامت نے صہیونی اہداف کے خلاف اپنی دوسری کارروائی میں 3 صہیونی علاقوں شائل، ہتسور اور دلتون پر میزائل برسائے. حزب اللہ لبنان نے اپنی تیسری کارروائی میں میرون ایئر بیس کو نشانہ بنایا اور میزائلوں سے حملہ کیا. لبنان کی تحریک استقامت نے اتوار کے روز بھی مختلف صہیونی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے اور غاصب صہیونی حکومت کو شدید نقصان پہنچایا تھا. حزب اللہ لبنان نے اتوار کو ہی حیفا کے جنوب میں الیاکیم فوجی اڈے پر بھی ڈرون حملہ کیا. اس درمیان پریس ذرائع نے مقبوضہ شمالی فلسطین کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاع دی اور بتایا کہ خطرے کے سائرن بجنے سے غاصب صہیونیوں میں افراتفری مچ گئی اور ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا. مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے ڈرون حملے کے نتیجے میں انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کو ایک صہیونی علاقے کا اپنا دورہ ملتوی کرنے پر مجبور ہونا پڑا. صہیونی اخبار ید اوت ہارا نوت اہارونوت نے لکھا ہے کہ نتن یاہو کے دورے المطلع سے 20 منٹ قبل اس علاقے پر لبنان کی تحریک استقامت نے ڈرون حملہ کیا. انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو اس علاقے کا دورہ کرنے والے تھے جو خوف و ہراس کے نتیجے میں اپنا دورہ منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے. نتن یاہو کا یہ دورہ ایسی حالت میں انجام پا رہا تھا کہ اس علاقے کے غاصب صہیونی مقبوضہ شمالی فلسطین پر حزب اللہ لبنان کے جاری حملوں کو ناکام بنانے میں نتن یاہو حکومت کی ناکامی کی بنا پر شدید برہم ہیں, اور ان میں نتن یاہو کی بے بسی پر غصہ بڑھتا جا رہا ہے. دنیا کے مختلف ملکوں کے عوام نے لبنان اور فلسطین کی حمایت میں ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں. دنیا کے مختلف ملکوں میں جملہ سویڈن, برطانیہ, مراکش, جاپان, جنوبی کوریا اور یمن کے فلسطین و لبنان کے حامیوں نے اپنے مظاہروں میں فلسطین و لبنان کے عوام سے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین و لبنان کے عام شہریوں کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج کے جاری وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی, اور غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کا سلسلہ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا. ان مظاہروں کے شرکا نے فلسطین و لبنان کے پرچم لہرانے کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تحریک استقامت کے رہنماؤں من جملہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ, حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ, شہید یحییٰ سنوار کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھیں. ان مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بھی لگائے. ترکیہ کے عوام نے بھی غاصب صہیونی حکومت کے زین کمپنی کے لیے کنٹینروں کے حامل بحری جہازوں کو استنبول کی امبارلی بندرگاہ لنگر انداز ہونے کی اجازت دیے جانے کی خبروں کی نشر و اشاعت کے بعد اس بندرگاہ پر اجتماع اور شدید احتجاج کیا. مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف وحشیانہ ترین جارحیت کا سلسلہ شروع کیا جو بدستور جاری ہے. بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کو روکنے میں عالمی برادری کی ناکامیوں اور ناتوانی پر افسوس کا اظہار کیا ہے. عراق میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونامی کے نئے سربراہ اور یو این سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے محمد الحسان اور ان کے ہمراہ وفد نے نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملاقات کی. اس ملاقات میں بزرگ مرجع تقلید نے غزہ پٹی اور لبنان کے موجودہ سانحات پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا, اور صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کو روکنے میں عالمی برادری اور اس کے اداروں کی نااہلی کی شدید مذمت کی. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اسی طرح خطے کی نازک صورتحال اور غزہ اور لبنان کی ہولناک صورتحال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا, اور عالمی برادری اور اداروں کی جانب سے ان ہولناک واقعات کو روکنے یا کم از کم عام شہریوں کو صہیونی حکومت کے وہیمانہ حملوں سے دور رکھنے میں ان کی ناکامی پر شدید افسوس کا اظہار کیا. عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک اور اہم ہدف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے. المیادین کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ عراقی تحریک استقامت کے مجاہدین نے فلسطین و لبنان کے عوام کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پیر کو مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک اور صہیونی ہدف کو نشانہ بنایا. عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک دن میں مقبوضہ شمالی فلسطین میں صہیونی ہدف کو یہ دوسری بار نشانہ بنایا گیا ہے, اور جب تک لبنان اور غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اس طرح کے حملے بھی جاری رہیں گے. عراق کی تحریک استقامت کی جانب سے گزشتہ ہفتوں اور مہینوں کے دوران مقبوضہ جنوبی فلسطین میں واقع ایلات کے اہم اور حساس اہداف بھی کئی بار حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ پاکستان کی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران قومی اسمبلی میں ججز کی تعداد 34 کرنے کا بل منظور ہو گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل ایوان میں پیش کیا۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا، جس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ سپریم کورٹ میں اب ججز کی تعداد 33 ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پیش کیے گئے پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان نیول ایکٹ 1961 اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کے بل بھی منظور کر لیے گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی گئی۔ اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2024 بھی منظور کر لیا گیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جس کے مطابق پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ صدارتی امیدواروں کے حامیوں کی جانب سے دوبارہ تشدد، ہنگامہ آرائی اور بلوے کے خدشے کے پیش نظر امریکی پولیس وائٹ ہاؤس کے قریب سخت حفاظتی باڑ لگانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ پولیس نے یہ فیصلہ صدارتی انتخابات کے موقع پر کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے امریکی کانگریس کی پولیس کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ باڑ ایک اضافی سطح کی سیکیورٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے اور ایوان صدر وائٹ ہاؤس کے علاوہ کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل کے اطراف میں باڑ لگا کر ان کے آس پاس کے کچھ علاقوں کو اگلے امریکی صدر کی تقریب حلف برداری تک بند کر دیا گیا ہے۔ 5 نومبر بروز منگل امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں امریکی عوام آئندہ 4 برسوں کے لیے اپنے صدر کا انتخاب کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ 6 جنوری 2021 کو سابق امریکی صدر اور موجودہ انتخابات میں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تصدیق کو روکنے کے مقصد سے کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے دوران امریکی پولیس فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ایک خاتون سمیت کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 1500 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی انقلاب اور امریکی سازشیں۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، لہذا فرمائیے انداز جہاں۔ یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان کے نام ایک خط پر دستخط کر کے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے نفاذ کے قانون کی مدت میں ایک سال کی مزید توسیع کر دی۔ بائیڈن نے اپنے خط میں کہا ہے کہ 14 نومبر 1979 میں ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے نفاذ کا جو قانون عمل میں لایا گیا تھا وہ مزید ایک سال کے لیے نافذ کیا جاتا ہے۔ امریکی حکومت نے اپنے تکراری جملوں کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی معمول پر نہیں آئے ہیں، اس لیے اس قانون میں مزید ایک سال کی توسیع کی جاتی ہے۔ صدر بائیڈن کی جانب سے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے قانون میں توسیع اس بات کی ایک اور نشانی ہے کہ تہران کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ایران بھی امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ مزاحمت کی کھلی پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 1979 میں اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، ایران کے انقلابی طلبہ کے قبضے کے محض 14 دن بعد اس قانون پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت امریکہ میں ایران کے سبھی اثاثے منجمد کر دیے گئے تھے، اور اس سال کے بعد سے ہر سال امریکہ کے صدور اس قانون کی مدت میں توسیع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد 1995 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے بھی ایران کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں، اور پھر ایران مخالف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو تاحال جاری ہے۔ امریکہ نے اگرچہ آئے دن ایران کے خلاف اپنے مخاصمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایران کی کمپنیوں، اداروں اور شخصیات سمیت مختلف میدانوں میں پابندیاں عائد کیں، لیکن ایران کے عوام اور حکام نے ان پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کر کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ظالمانہ پابندیوں کا ابھی تک ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور انہیں ناکام بنایا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف امریکہ نے کبھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بہانہ بنایا، کبھی دہشت گردی کی حمایت کا بہانہ بنایا، اور کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کا بیہودہ الزام لگایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی امریکہ میں ہو رہی ہے، اور سیاہ فام امریکی شہریوں کو بے دردی کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کے دیگر ملکوں من جملہ افغانستان اور عراق میں امریکیوں کے ذریعے کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات نے امریکہ اور مغرب کی پیشانی پر نہ مٹنے والا بدنما داغ چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ دہشت گردی کے واقعات کی بات کریں تو اس میدان میں امریکہ کی ایک سیاہ تاریخ ہے، اور ایٹم بم استعمال کرنے والا بھی دنیا کا اکیلا ملک امریکہ ہی ہے۔ امریکہ نے اپنے سیاہ کارناموں کے باوجود ایرانی عوام کی ترقی و پیش رفت کو روکنے اور اسلامی انقلاب کے بڑھتے ہوئے پیغام کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے طرح طرح کی پابندیاں لگائیں۔ ایرانی عوام نے ان پابندیوں کو بھی اپنی سامراج مخالف فکر اور ثقافت کا ذریعہ ناکام بنا دیا، اور آج سائنس و ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، دفاعی شعبے اور پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی میں ایران پوری طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے اور ایرانی عوام کی سامراج مخالف جدوجہد بھی ایک طاقتور ثقافت میں تبدیل ہو چکی ہے۔
جناظرین، آپ نے موضوع سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اسلامی انقلاب اور امریکی سازشیں، جب سے ایران میں اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا، اسی وقت سے ایران، ایرانی عوام ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف امریکہ کی مخاصمانہ اور دشمنانہ پالیسیاں شروع ہوئیں، اور اسلامی انقلاب کے کامیابی کے کچھ ہی مہینے کے بعد، جب 1979 میں ایران کے انقلابی طلبہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر، جو کہ جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، قبضہ کیا، اس کے کچھ ہی دن کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے نفاذ کے قانون پر دستخط کیے، اور اس قانون پر 44-45 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ہر سال توسیع ہوتی اس قانون کی مدت میں، اور ابھی جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات ایک بار پھر امریکی صدر جو بائیڈن نے اس قانون میں توسیع کر دی، یعنی اس کی مدت میں، اور ایک سال کے لیے اس قانون کی مدت میں اضافہ کر دیا۔ اس قانون کے تحت اسی وقت اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد کے ابتدائی مہینوں میں ہی امریکہ میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے اساسوں کو منجمد کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہ بعد دیگر مسلسل پابندیاں عائد ہوتی رہیں، اور پابندیوں میں اس وقت اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اقتدار میں تھے اور ایک طرح سے ایران کے خلاف کمپین شروع کی گئی۔ بہرحال ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کو اپنی اس سازش میں کس قدر اور کتنا منہ کی کھانی پڑی۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اسلام آباد سے پاکستان کے سینئر اور ممتاز طرز نگار پروفیسر عباس کاظمی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آواز سن رہے ہیں کاظمی صاحب؟ آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔
جی، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، بہت شکریہ۔
اگر اجازت دیں تو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تقوی صاحب، تہران میں مقیم ممتاز سیاسی محبت سے، ان سے ایک سوال کر لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم۔
تقوی صاحب، اپنے خبروں میں سنا ہوگا کہ بائیڈن نے ایک بار پھر ایران کے خلاف جو قانون تھا، البتہ وہ مسخرہ ہی ہے، ہنگامی حالت کے نفاذ کا قانون، اس کی مدت میں ایک سال کی پھر توسیع کر دی اور دستخط کر دیا، مراسلہ امریکی کانگریس یا سینٹ اور ایوان نمائندگان کو بھیج دیا، اس سے امریکہ کو کیا حاصل ہوا آپ کے خیال میں اب تک؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 45 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1979 سے 14 نومبر 1979 پر، یعنی کہ 10 دن بعد جاسوسی کے اڈے پر جب ایران کے اسٹوڈنٹس نے قبضہ کیا تھا اور وہ جاسوسوں کو یرغمال بنایا تھا، اس کے 10 دن بعد، یا جیسا آپ نے بھی عرض کیا، یہ قانون جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا، اور اس کی ہر سال تمدید کی جاتی ہے۔ درحقیقت دیکھا جائے تو امریکہ اپنی ایک بالادستی کو اور ایک نام نہاد اپنی ایک بالادستی کو تمدید کرنے کے لیے، اس کو رینیو کرنے کے لیے یہ اقدام کرتا ہے۔ ایران میں درحقیقت دیکھا جائے تو جو امریکہ کی بالادستی تھی انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو ہے وہ مجموعی طور پر ختم ہو گئی تھی۔ یہ سازشیں انقلاب کے بعد ایران کے عوام کے ساتھ نہیں چل رہی تھیں، بلکہ سالہ سال پہلے سے ہی ایران کے عوام کے خلاف امریکہ کی سازشیں جو ہیں وہ موجود تھیں، اور یہاں کی عوام کے استحصال کے اندر امریکہ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا محور جو تھا وہ یہی تھا کہ امریکہ کی علاقے میں اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران میں بالادستی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بانی انقلاب اسلامی نے جس طریقے سے ایران کے عوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور شیطان بزرگ کو امریکہ کا کو جو ہے وہ لقب دیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے امریکہ کی رشہ دوانیاں اور سازشوں سے پردہ چاک کیا، اور آج تک جو ہے امریکی دشمنی ایرانی عوام کے ساتھ جاری ہے۔ لیکن ان تمام پابندیوں اور ایمرجنسی قوانین کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے عوام، ایران کے حکمرانوں، ایران کے جو رہبران ہیں انہوں نے اپنے عزم و ارادے کو ہمیشہ ٹھوس رکھا اور امریکہ کی تمام تر ریشہ دوانیوں اور سازشی منصوبوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی ایک اصولی پالیسی کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شعبوں میں ایران روزانہ کی بنیاد پر ترقی و کامرانی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور آئندہ بھی طے کرتا رہے گا.
جی بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد جہاں پروفیسر عباس کاظمی صاحب موجود ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کاظمی صاحب.
جی بہت شکریہ.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ 14 نومبر 1979 کو جمی کارٹر نے سائن کیا اس قانون پر جو کہ 45 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ظاہر ہے کہ کوڑے دان میں جانے کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. لیکن 90 کے عشرے میں انہی کی پارٹی کے اس وقت کے صدر بل کلنٹن نے ڈومیٹو جیسے قانون کو ایران کے خلاف پابندی کی شکل میں عائد کیا اور اس کے بعد 1, 2, 3, 4 نہیں درجنوں نہیں بلکہ اب تو سینکڑوں کی تعداد میں اگر ایران مخالف پابندیوں کو جو امریکہ کی ہے شمار کیا جائے تو پہنچ جائیں گی. تو وہ ڈومیٹو کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا مختلف بہانوں سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک امریکہ کو اپنے اس ہدف میں کتنی کامیابی نصیب ہوئی ہوگی؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں امریکہ میں نیشنل ایمرجنسی کا جو قانون ہے بیسیکلی اس کا تعلق ان خطرات سے ہے جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی, فارن پالیسی اور اکانومی کا لاحق ہوتے ہیں. یعنی ان تین چیزوں کو اگر کوئی شدید قسم کے خطرات لاحق ہوں تو امریکی قانون کے مطابق ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا سکتی ہے. ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر امریکی پریزیڈنٹ نے ڈکلیئر پاس کیا جس کے تحت یعنی 12170 اس ایگزیکٹو آرڈر کا نمبر تھا اور اس آرڈر کے تحت انہوں نے ایران کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی اور جس کے تحت بہت سی پابندیاں ایران کے خلاف عائد کی گئیں اور خاص طور پر ایران کے جو ایسٹس تھے دنیا بھر میں اور خاص طور پر امریکہ میں ان کو فریز کرنے کا حکم دیا گیا. دیکھیں اس میں اصل مقصد تو یہ تھا کہ ایران کو جو ریولوشن ہے اس کا رستہ کسی بھی طریقے سے روکا جا سکے اور اس کو روکنے کے لیے بنیادی طور پر 3 اسٹیپ اٹھائے گئے تھے. ایک اسٹیپ تو وہ ہے کہ جو انقلاب کی جب تحریک چل رہی تھی اس دوران بھی کوشش کی گئی کہ انقلاب کا رستہ روکا جائے اور جو رضا شاہ تھے اس وقت کے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ پوری کوشش کی کہ ایران میں اس انقلاب کی تاریخ کو روکا جائے اور اس کے لیے ظاہر ہے امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا, ملک سے نکال دیا گیا اور پھر ملک کے اندر بھی جب انقلاب کے لیے مظاہرے ہوتے تھے ان کے خلاف بھی بہت بروٹل قسم کے آپریشنز ہوتے تھے اور لوگوں کو مارا جاتا تھا. لیکن ان تمام ظالمانہ کاروائیوں کے باوجود انقلاب کامیاب ہو گیا اور دوسرے مرحلے پر اب کوشش یہ کی گئی کہ انقلاب کو ہائی جیک کر لیا جائے اور اس کام کے لیے انہوں نے پہلے سے اپنے کچھ لوگوں کو انقلابی عوام کی صفوں کے اندر داخل کر دیا تھا اور ان لوگوں کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ انقلابی عوام کی صفوں میں داخل ہو کر جب حکومت قائم ہو تو وہ اس میں شامل ہو جائیں, جس میں ہمیں پتہ ہے کہ بنی صدر جیسے لوگ جو ایران کے پریزیڈنٹ بنے انہوں نے کوشش کی کہ وہ انقلاب کو ہائی جیک کریں اور بہت سے ایسے لوگ آئے جو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو گئے. اور تیسرے مرحلے پر انہوں نے یہ کوشش کی جس کا تعلق اس نیشنل ایمرجنسی سے بنتا ہے کہ اب وہ نہ تو انقلاب کا رستہ روک سکے نہ اس کو ہائی جیک کر سکے. اب تیسرے مرحلے پر کوشش یہ کی گئی کہ انقلاب کو اور ایران کو دنیا سے آئسولیٹ کر دیا جائے, گوشہ نشین کر دیا جائے, یعنی اس کو پابندیاں عائد کر کے اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے روابط برقرار کر سکیں. اور اس طریقے سے جب اکنامک پریشر آئے گا اور دنیا ایران کے ساتھ بزنس نہیں کرے گی, ایران کے پاس اس کے اقتصادی ریسورسز نہیں ہوں گے, ان کی توقع یہ تھی کہ اس طرح انقلاب ناکام ہو جائے گا. لیکن ان تینوں کوششوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 45-46 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انقلاب کے اوپر جو پابندیاں عائد کی گئیں, جو سازشیں ہوئیں اور ایران کو جو مین اسٹریم انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, ریجنل پالیٹکس ہے, اس سے آؤٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ ساری کوششیں ناکام ہوئیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت ایران نہ صرف پورے مڈل ایسٹ میں بلکہ پوری دنیا میں ایک اہم ترین سیاسی, اقتصادی اور سب سے بڑی فوجی طاقت بن کے سامنے آیا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ جو صہیونی حکومت ہے اس کے خلاف جو
اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں نئی دہلی سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر محمد ارشد صاحب, السلام علیکم جناب, آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے.
وعلیکم السلام.
جی ارشد صاحب اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, ایک سوال تقریر صاحب سے کر لوں پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت.
جی
جی تقوی صاحب، یہ پروفیسر کاظمی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ قانون جو ہے وہ امریکی سلامتی کو خطرہ ہے. بھائی انقلاب ایران میں آیا، امریکہ ہزاروں میل دور، اس کی سلامتی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟
جی یہ جو ہے وہ چونکہ ایران کو امریکہ اپنی ایک کالونی تصور کرتا تھا اور ایران کے عوام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر جو امریکی فوجی ہیں، حتیٰ کہ امریکی جانوروں کو بھی جو ہے وہ ایک تحفظ جو ہے اس کو حاصل ہونے کے قانون جو ہے منظور تھا کہ کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. فوجی اعتبار سے یہاں پر وہ اپنے تمام جو ہے وہ بیسس کو استعمال کرتے تھے، بلکہ علاقے میں اپنے تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ دوسرے ملکوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایران کو اور شاہ کی حکومت کو اس نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا. انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ ہی وہ تمام کے تمام خواب جو ہے امریکہ کے چکنا چور ہو گئے، اور در حقیقت دیکھا جائے تو علاقے کے اندر امریکہ کا جو ایک مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا تھا ایران، اس میں انقلاب اسلامی ایران نے ان تمام راستوں کو جو امریکہ کے لیے یہاں کھلے ہوئے تھے، یہاں کی دولت کو، یہاں کی ثروت کو، یہاں کے تیل کو، یہاں کے قدرتی ذخائر کو، جس طریقے سے امریکہ لوٹ رہا تھا، ان سب پر جو ہے وہ ایک قطغن لگ گئی. یہ امریکہ کے لیے بہت ایک کہا جائے کہ ناخوشگوار، بقول اس کے کہ یہ ایک ناخوشگوار تھا واقعہ تھا، لیکن اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ اس کا تصور یہ تھا کہ ہم اس کو جو ہے کنٹرول کر لیں گے. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے جس طریقے سے اس انقلاب کی بنیاد رکھی ہے، جیسا کہ گزشتہ روز بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں طالب علموں کے فرمایا تھا کہ یہ انقلاب جو ہے یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے پر قائم ہے، اس وجہ سے امریکہ کے پاؤں جو ہے یہاں سے اکھڑے اور دوبارہ وہ جمانے کے قابل نہ ہو سکا.
جی بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا. جی ایک بار پھر چلتے ہیں دہلی، پروفیسر ارشد صاحب کی خدمت میں. جی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب، ظاہر ہے کہ جس قانون کی بات ہو رہی ہے، جس قانون کی بنیاد پر ایران کے خلاف امریکہ کی اب تک پابندیاں اور اس کی مخالف مخاصمانہ پالیسیاں جاری ہیں، یعنی ایمرجنسی حالت کے نفاذ کا قانون، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت امریکہ کی طرف سے عائد یا نافذ کیا جاتا ہے جب امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرہ ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کہاں مغرب ایشیا میں اور امریکہ کہاں وہ دوسرا بر اعظم ہزاروں میل دور، تو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ایران سے اس کو؟
جی ایران سے اس کو، امریکہ کو اس طرح کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ ایران وہاں پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے یا اور کچھ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ کہ امریکہ کے جو استعماری عزائم ہیں یا جس طرح کی جارحیت امریکہ جو ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد سے ہی مستقل کرتا آ رہا ہے، اور جس طرح وہ اپنا تسلط نہ صرف یہ کہ اپنے آس پاس کے علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر مشرق وسطی کے ممالک میں جس طرح کا تسلط وہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو ہے ایران پہ یا جو ہے مشرق وسطی کے دوسرے ملکوں پہ اس کا تسلط ہونا ایک طرح سے ضروری ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ایران پہ جو سینکشنز ہیں یا ایران سے جو وہ ایک فرضی طور کا خطرہ جو ہے محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، تو وہ امریکی مفادات اصل ہیں جو کہ ایران کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ایران کے اندر جو کہ اسے انقلاب سے پہلے تک حاصل تھے اور جس سے کہ وہ بے انتہا بے پناہ جو فائدہ اٹھا رہا تھا، بلکہ ایران سے باہر بھی جو دوسرے ممالک ہیں اگر وہ سینکشن نہیں ہوں گے، ایران طاقتور ہوگا تو دوسرے جو ہے ملک آس پاس کے وہ ایران کے ساتھ جڑیں گے اور وہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے. اس لیے جو ہے وہ ایران کو ہر طرح سے محصور اور محدود رکھنا چاہتا ہے امریکہ، اور اسی لیے یہ سارے سینکشنز اور یہ پابندیاں امریکہ لگانے کی.
ارشد صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو اب تک امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کی گئی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اگر ان کو شمار کیا جائے تو ہوگا، اس میں مختلف بہانے ہیں، اہم جملہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی. امریکہ کیا اس کے زبان سے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا لفظ اچھا لگ رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطی میں، خاص طور پر فلسطین اور لبنان میں اس کے پیش نظر؟
امریکہ کی تو پوری تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ اس نے چاہے وہ ریڈ انڈینز ہوں وہاں پہ یا جو ہے اس نے یعنی عالمی طاقت بننے کے بعد ویتنام میں، دوسرے ملکوں میں، عراق میں، افغانستان میں، یہ مختلف جگہوں پہ جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، اور ابھی جو ہے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ لبنان میں ہو رہا ہو یا اس سے پہلے غزہ میں مستقل چل رہا ہے فلسطین کے علاقوں میں, وہ سب کا سب جو ہے امریکی پشت پناہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ امریکہ, میرا جو تجزیہ ہوئی ہے کہ امریکہ براہ راست انوالو ہے. امریکہ اگر اس میں انوالو نہ ہو تو اسرائیل کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں نہ ایسی جو ہے ٹیکنالوجی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے جینوسائڈ کر سکے پورے خطے کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کی سرپرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور امریکہ کے انوالو ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے وہ امریکہ اس میں چونکہ انوالو ہے, اور وہ اگر کہیں ایران میں یا کسی اور ملک میں حقوق انسانی کی پامالی کی بات کرتا ہے, ایک بات ہے کہ یہ وہ اپنا خود مذاق اڑا رہا ہوتا ہے امریکہ ایک طرح سے. کیونکہ جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہے خاص طور سے مشرق وسطی میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں, چاہے وہ اسرائیل کے ذریعے ہو رہی ہو یا اس کے دوسرے حامی بھی جو حقوق انسانی کی پامالی.
اس کے علاوہ افغانستان اور عراق میں دیکھنے کیا کہ افغانستان میں 20 سال تک اس نے کس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کتنے وسیع پیمانے پر عراق میں, اور جو آج کل ہے وہ تو ظاہر ہے حد پار کر گئی, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا سا؟
جی وہ یعنی اتنی جو ہے حقوق انسانی کی پامالیاں کی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق تھے, بھائی کسی بھی ملک کے لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ملک سے کس طرح کی حکمرانی چاہتے ہیں, کس طرح کی جو حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے والے, اور پھر جو ہے نہ صرف یہ کہ ڈکٹیٹ کرائیں گے بلکہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ جو ہے ان پہ بمباری کریں گے, ان کو طرح طرح سے پریشان.
بہت شکریہ ارشد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, شکریہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. پروفیسر عباس قادمی صاحب اس وقت رابطے میں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جناب دوبارہ.
جی
میں یہ پوچھنا چاہتا کہ بہانے جو امریکہ کے ہیں کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی, کہیں یہ کہ ایران اس کے اپنے لفظوں میں کہ دہشت گردوں یا دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے, خود ہیلری کلنٹن اور ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ داعش تو امریکہ نے ہی بنایا.
بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں یہ جو اکنامک سینکشنز کا ٹول تھا, جب اس کے بارے میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا انٹرنیشنل لاء میں سوچا گیا تھا, تو اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جنگ سے اوائڈ کر کے کسی کریمنل کو ہم مجبور کر سکیں کہ وہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن نہ کریں اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق عمل کریں. لیکن انفارچونیٹلی اس کا مس یوز جب شروع ہو گیا تو پھر اس کے منفی نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے. مثال کے طور پر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے جب 1948 میں غیر قانونی طریقے سے اس کو بنایا گیا اسرائیل کو, تو اس وقت سے لے کر آج تک نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی ایک قرارداد بھی نہیں مانی, بلکہ انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کیا, اپنے تمام ہمسایہ ممالک کی سرزمین پر قبضہ کیا اور پوری دنیا میں دہشت گردی کا ارتکاب کیا. یہ اس طرح کی اکنامک سینکشنز لگنی چاہیے تھی اسرائیل پر تاکہ ان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اس طرح کی ظالمانہ کاروائیوں سے رکیں, لیکن ایسا تو وہ کر نہیں سکے اور ان کو بلکہ شہ ملتی رہی اور ان کو سپورٹ کرتے رہے وہ, یعنی انٹرنیشنل پاورز خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس. یہاں پر جہاں تک ایران کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب کسی ملک میں ریولوشن آتا ہے یا انقلاب آتا ہے تو اس ملک کی حالت کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے پیشنٹ کی طرح ہوتی ہے کہ جو وینٹیلیٹر کے اوپر ہوتا ہے, یعنی بالکل اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور بڑی شدید زخمی ہوتا ہے, تو ایسی حالت میں تو اس ملک کو بڑی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایران میں جب ریولوشن آیا تو اس کے خلاف اتنی بڑی بڑی پابندیاں عائد کر کے, اس کے ساتھ ہی صدام کے ذریعے ایک 8 سالہ جنگ بھی مسلط کر دی گئی اور کوشش یہ کی گئی کہ ایران کو ختم کیا جا سکے. لیکن میرا خیال یہ کہ ایرانی قوم نے اپنا جو انڈیجنس پوٹینشیل تھا, جو داخلی طور پہ ان کے اندر ایک توانائی تھی اور صلاحیت تھی, اس کی بنیاد پر انہوں نے ان تمام جو سازشوں کو ناکام بنایا, پابندیوں کو خاطر میں نہ لائے اور خود 45-46 سال میں خود کو ایک اتنی بڑی طاقت بنا لیا کہ آج امریکہ کیا پوری دنیا کی تمام طاقتیں ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتی.
اور اس وقت جو پابندیاں تھیں اس نے ایرانی عوام میں سامراج مخالف سوچ کو اور زیادہ تقویت پہنچائی, اور نہ صرف یہ سوچ بلکہ ایک کلچر میں تبدیل ہوئی اور یہ کلچر ایران سے دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گیا.
دیکھیے بات یہ کہ جس طرف آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی ہے, ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کو آپ انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں تو اس کے اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ نے پابندیاں لگائی ہیں ایران پہ تو اس کا براہ راست اثر ایرانی عوام پہ ہوا. یعنی میڈیسن جب ایرانی عوام کو امپورٹ نہیں کر سکتے, جب جو فوڈ اسٹف ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ امپورٹ نہیں کر سکتے, اور آپ نے یعنی جو بیسک ایک نیڈز ہوتی ہیں یعنی پیسنجر پلین ہے جو مسافر طیارے ہوتے ہیں ان کے پرزے آپ نہیں دینا دیتے, یعنی سینکشنز کی وجہ سے تو براہ راست اثرات اس کے ایران کے اوپر آئے ہیں اور ایرانی عوام کے اوپر آئے ہیں, اور پوری دنیا میں اس پہ کئی تھیسز لکھے جا چکے ہیں کہ ان کی وجہ سے پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, اور یہ چیزیں ثابت بھی ہوئی ہیں. کرونا کے دوران ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سی ایسی ویکسینز تھیں اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ایران کو پرووائڈ نہیں کرنے دی, لیکن ایران نے ظاہر اپنی ویکسین بنا لی اور اپنا ایک پوٹینشیل بنا لیا. اب چونکہ ایران تو اپنے اندر سے بہت مضبوط ہو گیا اور یہ چیز دنیا پوری نے دیکھی اور خاص طور پہ اس خطے کے ممالک نے دیکھی, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کا ریولوشن تھا ایک اینٹی امپیریلسٹ ریولوشن کے طور پہ سامنے آیا ہے, اور دوسری طرف اس ریولوشن میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی, اس کی وجہ سے اس خطے کے عوام کا جو اعتماد تھا بڑی طاقتوں پہ خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس سے, وہ بالکل اٹھ گیا, اور انہوں نے امریکہ جو اپنی دنیا کو ایک یونی لیٹرلزم کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا, دنیا میں وہ چاہ رہا تھا ایک تک خود بھی نظام قائم کرے, اس کو تہس نہس کر کے رکھ دی, اور دنیا کے مختلف علاقوں سے چھوٹے چھوٹے پول کھڑے ہو گئے, اور امریکہ کو جب افغانستان میں گیا یا عراق میں گیا اور یا صومالیہ یا نائجیریا تک گئے, افریقہ میں ہر جگہ سے ہزیمت اٹھانا پڑی, اور اس وقت میرا خیال ہے صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں پوری دنیا میں ان کو روکنے کے لیے, سمجھانے کے لیے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت کرنی پڑ رہی ہے.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. تقوی صاحب, آج خود امریکہ کے اندر جس طرح سے امریکی پالیسیوں کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, یونیورسٹیوں میں نکلے ہوئے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایرانی عوام کی سامراج مخالف سوچ اور کلچر کا نتیجہ ہے جو آج کلچر وہاں تک پہنچ گیا, یہ والا کلچر؟
جی ہاں بالکل, اور ہم نے گزشتہ ایک سال کے دوران 7 اکتوبر 2023 کے بعد طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی امریکی حمایت کے ساتھ ہونے والی تباہی و بربادی کے بعد پوری دنیا میں آزاد منش انسان جس طریقے سے باہر نکلے ہیں اس کی مثال بہت کم دیکھنے میں آئی ہے. حتیٰ امریکہ میں خود امریکی جو اسٹوڈنٹس ہیں, امریکہ کے دیگر جو شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, وہ سب میدان میں آئے اور انہوں نے آ کر سامراج مخالف مظاہرے کیے ہیں.
جی بہت شکریہ. میں پھر پروفیسر عباس کاظمی صاحب کی خدمت میں. کاظمی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو پابندیوں کا بہانہ امریکہ کر رہا ہے وہ یہ ایران کی جو پرامن ایٹمی سرگرمیاں ہیں اس کو بہانہ بنایا ہے, اور اس کے تحت بھی ایران کے خلاف پابندی عائد کی. تاریخ میں اب تک کم سے کم امریکہ ہی وہ واحد ملک یا حکومت ہے جس نے ایٹم بم گرایا ہے عام شہریوں پر.
دیکھیں, نہ صرف یہ کہ امریکہ نے خود ایٹم بم استعمال کیا, اس سے بہت سے بے گناہ عورتیں, معصوم بچے, بے گناہ لوگ مارے گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل نے بھی ایٹم بم بنایا, اور اس نے بڑے لو لیول پر یعنی جو اسمارٹ ویپن ہے ان کو فلسطینیوں کے خلاف استعمال بھی کیا, اور یہاں پر انہوں نے کبھی کوئی پابندیاں نہیں لگائیں, اور جو سی ٹی بی ٹی ہے یا این پی ٹی کی جو ایگریمنٹس ہیں اس کو اسرائیل جیسے ملکوں کے خلاف وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے, جہاں پہ چیزیں ثابت بھی ہو چکی ہیں. لیکن ایران کے اوپر جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے, اس نے آج تک جتنی بھی رپورٹس دی ہیں اس میں سے کسی میں بھی کنفرم نہیں کیا کہ ایران کا جو اٹامک پروگرام ہے وہ ملٹری گریڈ ہے یا اس سے وہ کوئی اٹامک ویپن بنا رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ یہ کنفرم کیا ہے کہ اس وقت تک ایران کی جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے وہ جو ایک مجاز سطح ہے اسی کے لیول تک ہے, اور جو ایگریکلچر میں, میڈیکل میں اور انرجی کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آئی اے ای اے کے جو لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ لاسٹ پہ ایک لائن لکھ دی ہوتی تھی اور آج بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ان کے سینسر وہاں پہ لگے ہیں, ان کے انسپیکٹرز ایران میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے تھے کہ فیوچر میں یہ جو اٹامک پروگرام ہے اس کو ملٹری گریڈ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے, لیکن آج تک وہ یہ پروف نہیں کر سکے. میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ آج تک چیزیں پروف نہیں ہوئی تو آپ آئیے یہ اس کے باوجود آپ نے اگر ایران کے اوپر سینکشنز جو لگائی ہیں وہ اگر جائز ہوتی, میرا خیال ہے جے سی پی او اے جو ہوا تھا ایران کے خلاف, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, ایران نے بڑے آگے بڑھ کے اس کو سائن کیا تھا, اور اس کے ذریعے ایران نے مزید انٹرنیشنل ایجنسی کو اختیارات دیے تھے کہ وہ ایران کے اوپر سپرویژن کرے, لیکن ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ امریکہ اس سے یونی لیٹرل وڈرال کر گیا, جو اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے ایران کے خلاف ایسے الزامات کے تحت.
پروفیسر کاظمی صاحب, اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اور آپ نے تو بہت قریب سے صورتحال کو دیکھا ہے، اور آپ نے ذکر بھی کیا 8 سالہ مسلط کردہ جنگ جو ایران پر مسلط کی گئی، ایک اس وقت خاردار تار پر بھی پابندی تھی کہ ایران کو کوئی فروخت نہ کرے، اور آج جو ہے وہ ایران کے میزائلی جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے، اس پر بھی جو ہے امریکہ پابندی عائد کر رہا ہے۔ تو خاردار تار تو اپنی جگہ، لیکن آج جو میزائل کے شعبے میں ایران جو ہے وہ علاقے یا عالمی سطح پر صفحہ اول میں پہنچ چکا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایران جو اس وقت علاقے کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر اپنے اس اصولی موقف پر برحق رہا ہے ہمیشہ؟
بالکل ایسے ہے، دیکھیں نہ صرف یہ کہ ایران کا موقف برقرار ہے بلکہ اس کے امپیکٹس ہمیں پورے خطے پر، اور یعنی پہلے جب جس کو ہم عرب اسپرنگ کہتے ہیں، میں تو اس کو کہتا تھا کہ وہ اسلامی بیداری کی ایک تحریک تھی جو پورے عرب دنیا میں آئی، اور عرب دنیا کے بہت سے معاشروں نے یہ دیکھا کہ اگر ایرانی اپنے زور بازو پر 2500 سالہ پرانی شہنشاہیت کو جڑوں سے اکاڑ کر پھینک سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں شہنشاہوں اور شیخوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے، اور اسی بیس پر عرب اسپرنگ کا وہ ایک موومنٹ شروع ہوئی جو بعد میں ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر ہے اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اثرات خطے میں یعنی خاص طور پر مڈل ایسٹ میں تو موجود ہیں، اب یہ مڈل ایسٹ سے نکل کر پوری دنیا میں جا چکے ہیں۔ اب جب واشنگٹن اور نیو یارک میں اور فرانس میں اور یو کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور عام لوگ نکل کر امپریلزم کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف، زائنزم کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ وہ ایران کا جو ایکسپورٹ آف ریولوشن کی جو ایران نے بات کی تھی وہ اس کا ایک امپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک ایران کی ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی کا خاص طور پر تعلق ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب انٹرنیشنل میڈیا میں یہ کہا گیا کہ جب ایرانی میزائل اسرائیل کی طرف آئے تو ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں اس لیے ناکامی ہوئی کہ ایران کی اپنی ٹیکنالوجی تھی، باقی دنیا کو جتنے بھی پرزے دیے گئے امریکہ کی طرف سے یا یورپ کی طرف سے دیے گئے تھے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ جو پرزے ہم نے دیے ہیں ان سے بننے والے میزائلوں کو کیسے انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ ایران نے کیا ہے اس میں نہ ڈیوڈ سلنگ، نہ ایرو 1-2-3، نہ ان کا اپنا جو باقی ڈیفینس سسٹم تھے، یعنی آئرن ڈوم تو بالکل ناکام ہو گیا، تین دو سسٹم یہ ناکام ہو گئے، اور اس میں اصل بات یہ تھی کہ ایران کا بالکل ایک مقامی قسم کا یہ ایک ٹیکنالوجی تھی، اور دوسری بات یہ کہ ایران کی جو ٹیکنالوجی اتنی سستی تھی، اتنی مناسب تھی کہ آپ فرض کریں $100 سے بنے ہوئے میزائل کو یا $1,000 سے بنے ہوئے میزائل کو روکنے کے لیے انہیں $1,000,000 کے بنے ہوئے میزائل فائر کرنے پڑ رہے تھے، اور اب یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پہ جو ایران کا ایک اثر گیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایران نہ صرف یہ کہ خطے کی ایک عام ترین سیاسی طاقت بلکہ اس وقت فوجی طاقت بھی بن گیا ہے، اور روس بھی جب یوکرین میں جنگ کر رہا ہے تو وہ اپنی معاونت کے لیے ایران کی طرف دیکھتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر کاظمی صاحب، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور یقینی طور پر آج ایران کی جو قوت ہے وہ ایران کے عوام کا اتحاد اور برحق موقف اور اصولوں پر ان کا ثابت قدم رہنا ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام تر سازشیں اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام اور ایران کے عوام کے خلاف اب تک ناکام ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական